فرقہ کی اقسام پڑھ رہے تھے مولانا ہم مصنف رحمہ اللہ تعالی رحمتن واسعہ نے آپ کو بتلایا کہ سرقہ دو قسم پر ہے، ایک ظاہر ایک غیر ظاہر ہوئے۔ ظاہر وہ ہے جس کے اندر مصنف جو ہے ایک شاعر دوسرے شاعر کے صرف معنی کو لے لیتا ہے، یا معنی کے ساتھ سارے الفاظ لے لیتا ہے، یا معنی کے ساتھ بعض الفاظ لے لیتا ہے۔ اگر سارے الفاظ معنی کے ساتھ لے لیتا ہے تو یہ سرقہ محض ہے اور مذموم ہے مولانا، غیر کے شعر کی اپنی طرف نسبت کر دی۔ اور اسی معنی میں ہے کہ الفاظ کو مترادفات سے بدل دیا جائے، یہ بھی مذموم ہے۔ اور اگر وہ سارے لفظ کو لے لیتا ہے لیکن اس میں کچھ تبدیلی کر دیتا ہے، یا بعض صرف بعض لفظوں کو لے لیتا ہے، تو اس کو اغارہ اور مس کہتے ہیں۔ پھر اس میں دیکھیں گے کہ ثانی اول کے برابر ہے یا اعلیٰ ہے یا ادنا ہے۔ اگر ثانی ابلغ ہے تو پھر یہ مولانا مقبول ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ اور اگر ثانی اس سے کم درجے کا ہے مولانا تو پھر اس صورت میں یہ مذموم ہے، جیسے شعر ذکر کیے تھے، ہیہات لا یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل، یہ ابو تمام کا شعر ہے۔ ابو طیب نے اسی معنی کو لیا اور کیا کہا، عاد الزمان سخاؤہ فسخابہ ولقد یکون بہ الزمان بخیلا۔ تو یہ ثانی شعر اول سے ادنا درجے کا ہے مولانا، ادنا درجے کا ہے۔ اور اگر ثانی اول کے جیسا ہے تو پھر اس صورت میں بتلایا تھا یہ مذمت سے بعید ہے، لیکن فضیلت اول کے لیے ہی ہوگی۔ اور اگر مولانا صرف معنی کو لیا، صرف معنی کو لیا تو اس کو علمام بھی کہتے ہیں اور سلخ بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی تین قسم پر ہے کہ ثانی اول سے اعلیٰ ہوگا، ادنا ہوگا، یا اس کے برابر ہوگا۔ کے بعد سرقہ غیر ظاہر کی اقسام بتلائیں تھیں مولانا۔ سرقہ غیر ظاہر یہ تھا کہ دو معنی ایک دوسرے کے متشابہ ہو جائیں، پہلے شاعر اور دوسرے شاعر نے جو شعر کہے ان کا معنی کیا ہو جائے، آپس میں متشابہ ہو جائے بھائی۔ اور سرقہ غیر ظاہر کے بارے میں مصنف نے یہ نہیں بتلایا کہ کون سے مقبول ہیں کون سے غیر مقبول، یہ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ سرقہ غیر ظاہر کی تمام اقسام مقبول ہیں بھائی، کوئی بھی غیر مقبول نہیں ہے بھائی۔ اور پھر سرقہ غیر ظاہر میں بتلایا تھا کہ معنی کے اندر تشابہ ہوگا، دونوں شعروں میں اختلاف ہو سکتا ہے باعتبار مدح کے اور باعتبار ذم کے، فخر کے، تشبیہ وغیرہ کے۔ ایک میں اگر مدح ہے دوسرے میں مذمت بھی ہو سکتی ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ ایک شاعر جب دوسرے شاعر کے معنی کا ارادہ کرتا ہے اور ماہر شاعر ہے تو وہ چھپانا چاہتا ہے اس بات کو کہ میں نے دوسرے کے سے یہ معنی لیا ہے، چنانچہ وہ وزن کے اندر، قافیے کے اندر اور نو وغیرہ کے اندر، لفظوں کے اندر خوب تغیرات کر دیتا ہے، وہاں سمجھایا، خوب ان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو جیسے اس میں سے ایک قسم یہ تھی کہ معنی ایک شاعر نے ایک جگہ بیان کیا ہے، اس کا مصداق ایک کو بنایا، دوسرے نے اس کا مصداق دوسرے کو بنایا۔ اور اسی طرح کہ معنی ثانی کے اندر اول میں بھی عموم ہے، ثانی میں بھی عموم ہے، لیکن ثانی کا عموم اول کے عموم سے زیادہ ہے۔ وَمِنْهُ اَي مِنْ غَيْرِ ظَاهِرِ الْقَلْبُ، اور غیر ظاہر میں سے ایک قلب ہے، اور قلب ہی وہ ان یکون مان الثانی نقیض مان الاول، کے مان ثانی کیا ہو؟ مان اول کی نقیض ہو، اس کی ضد ہو. کقول ابی الشیط، جیسے کہ ابی الشیط کہتا ہے اجد الملامت فی ہوا کا، یا ہوا کی اجد الملامت فی ہوا کا لذیذتا حبا لذکری کا فلیلمنی لومو. شاعر نے، شاعر کو معشوق نے کہا کہ کیا بات ہے، تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگ تجھے ملامت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر تو ان کی ملامت کو سنتا رہتا ہے، تو معلوم ہوا تجھے مجھ سے محبت نہیں. شاعر کہتا ہے کہ بات یہ ہے، میں اس لیے لوگوں کی ملامت سنتا رہتا ہوں کہ جب وہ تیرے بارے میں مجھے ملامت کرتے ہیں تو اس میں بار بار تیرا نام آتا ہے اور تیرا ذکر بھی مجھے بڑا محبوب ہے، تو صرف تیرا نام بار بار سننے کے لیے میں کیا کرتا ہوں، ان کی ملامت سنتا ہوں، اور اسی وجہ سے مجھے ملامت پسند ہے. اجد الملامت فی ہوا کا لذیذتن، میں پاتا ہوں ملامت کو فی ہوا کا، کس بارے میں؟ تیری محبت کے بارے میں، محبت میں ملامت کو لذیذتن، لذیذ پاتا ہوں، یعنی مجھے لذیذ معلوم ہوتی ہے. حبن لذکری کا، تیری ذکر سے محبت کرتے ہوئے. فلیلمنی لوم، پس چاہیے کہ مجھے ملامت کریں، ملامت کرنے والے. لوم جمع ہے لائم کی، بھائی سمجھ میں آیا جی؟ تو جیسے یہ اردو میں انہوں نے حاشیے میں شعر دیا ہے مولانا، اسی معنی کو ادا کر رہا ہے. نہ مانوں گا نصیحت پر نہ میں سنتا تو کیا کرتا، نہ مانوں گا نصیحت پر نہ میں سنتا تو کیا کرتا، کہ ہر ہر بات میں ناصح تمہارا نام لیتا تھا. تو دیکھو اس شعر کے اندر شاعر نے کیا کہا، کہ مجھے ملامت پسند ہے. اگلا شعر ابو طیب کا ہے، اس کے اندر وہ بتلاتا ہے کہ مجھے ملامت ناپسند ہے. بھائی تو یہ دیکھو ایک دوسرے کی نقیض ہوئے. اوحبہ واحب فیہ ملامتا ان الملامت فیہ من اعدائہ، کیا میں اس محبوب سے محبت بھی رکھوں گا اس حال میں کہ اس کی محبت میں ملامت بھی کو سے بھی محبت رکھوں؟ بھائی محبت کروں اس حال میں کہ اس کی ملامت سے بھی محبت رکھوں. ان المل، یقیناً ملامت فیہ اس محبوب کے بارے میں، من اعدائہ، یہ اس کے دشمنوں سے ہے، دشمنوں میں سے ہے بھائی، دشمنوں کی طرف سے ہے. تو یہاں دیکھو کیا میں اس سے محبت کروں گا اس حال میں کہ اس کے بارے میں ملامت سے بھی محبت کروں. تو یہ مولانا یہ حال ہے، اور حال آپ نے پڑھا قید ہوتا ہے، اور یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ محبت کروں اس سے اس حال میں کہ ہاں. تو جب آپ نے پڑھا ہے مقید پر نفی داخل ہو تو وہ کس کی طرح متوجہ ہوتی ہے؟ قید کی طرح متوجہ. تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبت کروں اس حال میں کہ ملامت سے بھی کروں، ایسی محبت نہیں کروں گا، بلکہ محبت کروں گا اور لیکن اس میں ملامت سے محبت نہیں کروں گا. تو قید کی نفی کی، محبت کی نفی نہیں کی کہ محبت ہی نہیں کروں گا، بلکہ ایسی محبت جس کے اندر ملامت ہو. اوحبہ الاستفہام للانکار، استفہام جو ہے انکار کے لیے ہے. والانکار باعتبار القید الذی هو الحال، اور انکار اس قید کے اعتبار سے ہے جو حال ہے. آنی قول، یعنی یہ قول. واحب فیہ ملامتا کما یقال، جیسے یہ اسی طرح کسی سے کہیں بھائی اتصلی وانت محدث، کیا تو نماز پڑھتا ہے اس حال میں کہ بے وضو ہے؟ تو کیا معنی ہے؟ یہ معنی نہیں ہے کہ نماز ہی نہ پڑھو، کیا معنی ہے؟ بے وضو ہونے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. تو یہاں بھی قید کی نفی ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ آپ نے واحب کو، مولانا یہ تو مضارع ہے، اس کو حال بنایا، اور مضارع جب حال بنتا ہے تو اس کی شروع میں وہ نہیں بڑھایا جاتا. آپ نے پڑھا بھائی فصل وصل کے آخر میں تذنیب میں بتایا تھا انہوں نے، تو کہتے ہیں بھائی یا تو یہ بنا بر اس مذہب کے ہے جو واو کو مضارع مثبت کے شروع میں لانے کو جائز کہتے ہیں، یا پھر یہاں پر مبتدا محذوف ہے وانا احب، تو مبتدا کے شروع میں واو آ رہا ہے نہ کہ مضارع کے شروع. تو جو کما اجعل تجویز واو الحال فی المضارع المثبت، بنا پر جائز قرار دینے کے واو حال کو مضارع مثبت کے اندر، کما ہوا رأی البعض، جیسے کہ بعض علماء کی رائے ہے، تو یہ اس مذہب پر مبنی ہے، او علا حذف المبتدا، یا مانا یہ حذف مبتدا پر مبنی ہے، ایوا انا احب ویجوز ان یکون الواو للعطف والانکار، یا مانا یہ تو وہ کہتے ہم نے حالیہ بنایا تھا، وہ کو جمع کے لیے عطف کے لیے بنانا بھی جائز، یعنی وہ عطف کے لیے آیا اور وہ جمع کا فائدہ دے گا، تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تو یہ انکار دو چیزوں میں جمع کی طرف راجع ہے، کہ محبت اس سے بھی محبت ہو اور اس کے ساتھ اس کی محبت میں جو ملامت ہو اس سے بھی محبت ہو، ان دونوں کے جمع ہونے کا انکار ہے مولانا، ان دونوں کے جمع ہونے کا، ان کے یہ دونوں نہیں ہو سکتے بھائی، وہ یجوز ان یکون الواو للعطف جائز، واو عطف کے لیے ہوگا تو انکار راجع ہوگا، الى الجمع بین الامرین، یہ دو کاموں کے جمع کی طرف، آنی محبت ہو و محبت الملامت فیہ، یعنی دونوں کام نہیں ہوں گے، ان الملامت فیہ من اعدائی، بے شکین الملامت جو اس کے بارے میں ہے یہ اس کے دشمنوں کی طرف سے ہے، وما یصدر من عدو المحبوبی، اور وہ چیز جو ساتھ تو ملامت تیرے بارے میں جو ملامت ہے کہ تیرے دشمنوں کی طرف سے ہے، اور یقیناً تیرے دشمنوں کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ مجھے ناپسند ہوگی، تو یہ ملامت بھی دراصل تیرے دشمنوں کی طرف سے ہے تو یہ بھی مجھے ناپسند ہے، وما یصدر من عدو المحبوب یکون مبغوضا، اور وہ جو صادر ہوتی ہے محبوب کے دشمن سے وہ بھی مبغوض اور ناپسند ہوتی ہے، وہذا نقیض معنی بیت ابی الشیث، یہ ابی الشیث کے شعر کے معنی کی نقیض ہے یہ والا، اس نے کہا تھا مجھے ملامت پسند، اس نے کہا مجھے ملامت سے نفرت، لیکن کل منہما باعتبار آخر، لیکن دونوں میں اعتبار الگ ہے بھائی، اس نے کہا تھا مجھے ملامت پسند ہے بہی اعتبار کی، اس میں تیرا ذکر آتا ہے، اور اس نے کہا مجھے ملامت بننا پسند بہی اعتبار کی، کس کی طرف سے ہے؟ تیرے دشمن کی طرف سے، قالوا الاحسن في هذا النوع ان يبين السبب، کہتے ہیں بہتر اس نوع کے اندر یہ ہے قلب کے اندر کہ شاعر بیان کرے سبب کو بھائی، سبب کو بیان کرے تاکہ پتہ چلے کہ ان دونوں کے یہ جو ثانی اول کی نقیض ہے یہ کسی اور اعتبار سے ہے، یہ اعتبار کی وجہ سے فرق ہے، حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وَمِنْهُ وَمِنْ غَيْرِ ظَاهِرِ اَنْ يُخَذَ بَعْضُ الْمَعْنَى، غیر ظاہر میں سے یہ ہے کہ بعض کچھ معنی لے لیا جائے، وَيُضَافُ إِلَيْهِ مَا يُحَسِّنُهُ، اور اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ملا دی جائے جو اس میں حسن پیدا کرے، پہلے شاعر کا کچھ معنی لیا، کچھ چیزیں اپنی طرف سے ملائیں جس میں اس میں اور حسن پیدا ہو گیا، قَقَوْلِ الْأَفْوَى، جیسے افوہ شاعر کہتا ہے، افوہ کہتے ہیں مولانا جس کا منہ بڑا ہو دانت باہر نکلے ہوئے ہوں ہونٹوں سے، اس کو افوہ کہتے ہیں بھائی، وَتَرَطَّيْرَ عَلَىٰ آثَارِنَا رَأْيَ عَيْنٍ اَيْعِيَانًا ثِقَةً أَنْتَ تُمَارُو، شاعر کہتا ہے کہ ہم جنگوں کے لیے جاتے ہیں بھائی، جب ہم جنگوں کے لیے جاتے ہیں تو تو دیکھے گا کہ یہ پرندے عقاب وغیرہ ہمارے پیچھے پیچھے آتے ہیں بھائی، اور تجھے وہ آنکھوں سے نظر آئیں گے بھائی، بالکل لشکر کے قریب ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ دور ہو نظر ہی نہ آئے، لشکر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے کہ پرندوں کو ہماری شجاعت کا حال معلوم ہے، پتا ہے یہ جنگ کرنے جا رہے ہیں، اب جا کر یہ دشمنوں کو قتل کریں گے تو اب پھر ہمیں ان کا گوشت کھانے کو ملے گا، تو پرندوں کو بھی ہماری شجاعت کا یقین ہے اور پتا ہے، یہ اپنی بہادری کے بیان کر رہا ہے، وَتَرَتْ پَيْرَ عَلَىٰ آثَارِنَا، اور تو دیکھے گا پرندوں کو یا دیکھتا ہے پرندوں کو ہمارے نشانات پر، یعنی ہمارے پیچھے، رَأْيَ عَيْنِن، آنکھ سے دیکھنا، اَيْعِيَانًا، بِالْمُشَاهَدَا دیکھنا بھئی، بِالْمُشَاهَدَا کرتا ہے ان کا، ثِقَةً، یہ حال ہے، اَيْوَا ثِقَةً، اس حال میں کہ ان پرندوں کو یقین ہوتا ہے، او مفعول لہو، یا یہ مفعول لہو ہے مولانا، مفعول لہو کس کو کہتے ہیں جو ما قبل کی فعل کی کیا بیان کرے، علت بیان کرے، تو بھئی یہ کس کی علت بیان کر رہا ہے، کہتے ہیں تو دیکھتا ہے، اس سے تو نہیں ہوگا کہ تو دیکھتا ہے اس لیے کہ انہیں یقین ہے، یہ اس کے علت تو نہیں بن سکتا. تو یہ دراصل اعلی آثارنا والا نا, یہ نکرہ کے بعد جار مجرور آئے عموماً میں نے بتلایا تھا وہ اس کی صفت بنتا ہے بھائی, معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو عموماً اس سے حال بنتا ہے. تو یہ اعلی آثارنا حال ہے, تو دیکھتا ہے پرندوں کو اس حال میں کہ وہ ہمارے نشانات پر ہوتے ہیں. تو ترا تیرا ثابتتن اعلی آثارنا, تو جو یہ جو ثبوت آ رہا ہے پرندوں, یہ ثبوت سے کیا ہے, یہ حال ہے, یہ مفعول له ہے. یہ ہمارے نشانات پر پرندے کیوں ثابت ہیں, اس لیے کہ انہیں یقین ہے ان ستمارو کے ان قریب انہیں خوراک ملے گی, گوشت ملے گا. تو یہ مفعول له ہے مما یتضمنه قوله علی آثارنا, اس فعل سے جس کو جو جس پر مشتمل ہے یہ قول علی آثارنا. اے کائنتن, میں نے ثابتتن نکالا, انہوں نے کائنتن نکالا, ایک ہی بات ہے. اے کائنتن علی آثارنا, اس حال میں کہ وہ ثابت ہیں ہمارے نشانات پر. لوثوقہا, یہ دیکھو یہ مفعول لہو بتلا ہے, اس لیے کہ ان کو یقین ہے ان ستمارو کہ ان قریب ان کو کیا کیا جائے گا, گوشت کھلایا جائے گا. بھائی ایسا تو تام من لحوم من نقتلهم, یعنی ان کو کھلایا جائے گا ان لوگوں کے گوشت میں سے جن کو ہم قتل کریں گے. اسی معنی کو ابو تمام نے بھی ادا کیا لیکن اس نے کچھ اضافہ کر دیا, کہ وہ کہتا ہے وقد ذللت ای القی علیہ الظل, یعنی اس پر سایہ ڈالا گیا, فصارت ذوات ذل, وہ سایہ والے ہو گئے. وقد ذللت, سائے والے ہو گئے, عقبان اعلامی ہی, اعلام عالم کی جمع ہے جھنڈے کو کہتے ہیں, عقبان عقاب کی جمع ہے جھنڈوں کے عقاب. یہ ہمارا نا از قبیل لجین الماء ہے, یہ اضافت کون سی ہے لجین الماء, کیا معنی بھائی, جی اصل میں کیا تھا الماء کل لجین, یعنی مشبہ بہی کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف, مشبہ کی طرف, یعنی وہ جھنڈے جو عقابوں کی طرح ہیں, وہ جھنڈے جو تو ان پر سایہ ڈالا گیا تو وہ سائے والے ہو گئے. زحن چاشت کے وقت کس کے ساتھ سایہ ڈالا گیا, بعقبان تیرین بھائی, عقاب پرندوں کے ساتھ جو جھنڈوں کے عقاب تھے ان پر سایہ ڈالا گیا, کس کے ساتھ, عقاب پرندوں, بھائی جھنڈے تھے اور وہ جھنڈے بھی کس کی طرح تھے, عقاب کی طرح, اور ان جھنڈوں پر سایہ ڈالا کہ انہوں نے عقاب پرندوں نے. فی دماء نواحلی, خون کے اندر مولانا, اور نواحل سیر تھے وہ, خون کے اندر سیراب تھے. من نہیلا اذا رویا, یہ نہیلا سے ہے, اذا رویا جب کوئی سیراب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں نہیلا مولانا. نقیز و آتشا, یہ کس کی نقیز ہے, آتشا پیاسا ہونے کی نقیز. اقامت, قیام کیا ہے, ٹھہرے ہیں, اے کون ٹھہرے ہیں, اے اقبان الطیر بھائی, عقاب پرندے جو ہیں, مار رایات, رایات ان کی جمع جھنڈے کو کہتے ہیں, جھنڈوں کے ساتھ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اے الاعلامی, رایات کا معنی بتلا دیا. وسوقن, یہ یقین ہونے کی وجہ سے, بھی انہا ستو تام من لحوم القتلہ, کہ انہیں ان قریب مقتولین کا گوشت کھلایا جائے گا. حتیٰ کا انہا من الجیشی, یہاں تک کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ عقاب پرندے بھی لشکر میں سے ہیں. الا انہا لم تقاتل, مگر یہ قتال نہیں کرتے. تو شاعر اول نے کہا تھا کہ ہمارے لشکر جب چلتا ہے تو ہمارے پیچھے پیچھے آپ بالکل ساتھ ہی قریب ہی مشاہدہ کرتے ہوئے پرندوں کو دیکھتے ہیں, وہ اس لیے ہمارے پیچھے آتے ہیں کہ ان کو ہماری شجاعت کا پتہ ہے, تو انہیں اب یقین ہے کہ اب انہیں گوشت کھانے کو ملے گا. ابو تمام نے اسی شیمانہ کو ادا کیا, وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم جب لشکر کے لیے لشکر میں چلے, جنگ کے لیے چلے, تو جو جھنڈے تھے ان پر عقاب پرندوں کا سایہ پڑ رہا تھا, وہ عقاب جو تھے وہ سیر تھے دشمن کے خون سے, اور وہ جھنڈوں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے, اس کے قریب ہی تھے, جھنڈوں کے ساتھ تھے، گویا کہ یوں معلوم ہوتا تھا یہ بھی لشکر میں سے ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ لشکر میں سے ہیں. اس پر شبہ پیدا ہوا کہ بھائی جب لشکر میں سے ہیں تو انہوں نے کیا کی ہوگی؟ قتال بھی کیا ہوگا. جنگ کہتے ہیں الا نہلم تو قاتل، مگر یہ بات ہے کہ انہوں نے جنگ نہیں کی. فإن أبا تمام لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه رأي عين ولا بشيء من معنى قوله ثقة أنت تمارو. کہتے ہیں بھائی ابو تمام نے کچھ معنی لیا کچھ نہیں لیا. کیا نہیں لیا؟ یہ دو چیزیں نہیں لی، رأی عین. پہلے مصنف نے کہا تھا آپ آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے، ابو تمام نے یہ بات نہیں کی. نیز اس نے کہا تھا کہ پرندوں کو یقین ہے قریب ان کو گوشت کھانے کو ملے گا، یہاں پر یہ ابو تمام نے ذکر نہیں کیا کہ ان کو یقین ہے کہ ان کو گوشت کھانے کو ملے گا. تو دیکھا بعض معنی کو لیا. فإن أبا تمام لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه رأي عين الدال على قرب الطير، جو دلالت یہ رأي عين دلالت کر رہا تھا کہ پرندے قریب ہی ہیں لشکر کے، بحيث ترى عيانا لا تخيلا، کہ مخاطب تو اس کو دیکھتا ہے مشاہدت کے طور کرتے ہوئے، لا تخيلا خیالی طور پر نہیں. وهذا مما يؤكد شجاعتهم وقتلهم العادي، اور یہ وہ صفت ہے جو پکا کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ ان کی شجاعت میں تاکید پیدا کرتی ہے، اور یہ کہ وہ دشمن کے وہ بڑے بہادر ہیں اور دشمن کو قتل کرنے پر قادر ہیں. جب بھی پرندے آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں قریب ہیں تو اس سے پتا کیوں پرندے کیوں ساتھ ہیں بھائی گوشت کھانے کے، معلوم ہوا کہ یہ بڑے بہادر ہیں. ایک یہ پکا اس میں تاکید آ گئی بہادر ہونے میں، اس وصف کو جو بیان کر رہا ہے، اور دوسرا کہ دشمن کے قتل پر یہ قادر بھی ہیں. جب پرندے ساتھ ہیں کس لیے ساتھ ہیں؟ کیونکہ ان کو یقین ہے قتل کریں گے، معلوم ہو یہ قتل پر قادر بھی ہیں. ولا بشيء من معنى قوله ثقة انت تمارو، اس ثقة انت تمارو کے معنی کو بھی نہیں لیا اس نے. الدال على وسوق الطير بالميرا، میرا طعام کو کہتے ہیں بھائی، جو دلالت کر رہا ہے پرندوں کے یقین ہونے پر بالمیرتی طعام پر، کہ ان کو طعام ملنے کا یقین ہے. لاعتیادہا بذالک، اس لیے کہ ان کو اس کی عادت ہے. وہذا ایضا مما یؤکد المقصود، اور یہ بھی مقصود کو پکا کر رہا ہے ان شجاعت کے. اس بات قیل، آپ نے کیا کہا؟ مصنف نے کیا کہا بھائی؟ کہ بھئی ابو تمام نے رأی عین کے لفظ کا جو معنی ہے وہ نہیں لیا، اور ثقتاً انت تمارو کا معنی بھی. کسی معترض نے اعتراض کیا، بھئی ابو تمام نے کہا تھا ذللت، سایہ ڈالا ہوا ہے عقابوں نے، یہ سایہ اسی وقت ہوگا جب پرندے قریب ہوں گے. معلوم ہوا پرندے قریب ہیں، تو معنی لے لیا یا نہیں لے لیا؟ اس نے بھی کہا تھا مشاہدہ کر رہے ہیں آپ قریب ہیں، یعنی کہ تو علامہ طبطزانی فرماتے ہیں نہیں بھئی، سایہ ہونا یہ ان کے قریب ہونے پر دلالت نہیں کرتا، اس لیے کہ بعض اوقات پرندہ بہت اوپر ہوتا ہے نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہوتا ہے، تو عقاب بھی ممکن ہے بہت اوپر اور ان کا سایہ پڑ رہا ہو لشکر پر. کہتے ہیں یہ تو سایہ ڈالنا اس سے ان کا قرب ثابت نہیں ہوتا. ہاں یہ جو کہا نا کہ یوں محسوس ہوتا ہے لشکر ہی میں سے ہیں، یہ بات البتہ اس سے اشارہ ملتا ہے کچھ نہ کچھ اس بات کا کہ یہ لشکر کے قریب ہے، تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس یہ جو لشکر میں سے ہے اس کے ذریعے اس نے ارادہ کیا ہو رأی عین ہی کا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دراصل مقصد ہے مصنف پر اعتراض کرنا. مصنف نے کہا تھا رأی عین کے معنی کا ارادہ نہیں کیا، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے معنی کا بھی ارادہ کیا ہے. قیل، کہا گیا ان قول ابی تمام ذللت، یہ ابو تمام کا قول ذللت جو ہے المام بمعنی یہ ارادہ ہے، بمعنی قوله رأی عین، پہلے مصنف کے قول رأی عین کے معنی کا ارادہ ہے. لِأَنَّ وُقُوعَ الظِّلِّ عَلَى الرَّايَاتِ مُشْعِرٌ بِقُرْبِهَا، اس لیے کہ سائے کا پڑنا جھنڈوں پر یہ خبر دے رہا ہے ان کے پرندوں کے قریب ہونے کی. من الجیشی لشکر سے، وفیہ نظر، علامہ طبطزانی فرماتے ہیں اس اعتراض میں نظر ہے
اس قد یقع ذل الطیر علی الرایت وهو فی جو السماء بحیث لا یرا اصلا، اسے کہ کبھی کبھار پرندے کا سایہ جھنڈے پر پڑتا ہے اور وہ فضا میں ہوتا ہے اوپر آسمان میں، بحیث لا یرا اصلا، اس طور پر کہ بالکل دکھائی بھی نہیں دیتا. نعم لو قیل، ہاں اگر یہ کہا جائے ان قوله حتی کانھا من الجیش، کے پہلے شاعر نے جو کہا نا، اس دوسرے شاعر نے حتی کانھا من الجیش، گویا کہ یہ لشکر میں سے ہیں، یہ المام بمعنی قوله رائے عینین، یہ رائے عینین کا جو قول تھا اس کے معنی کا ارادہ ہو سکتا ہے، اس میں اس معنی کا. فانھا انما تكون من الجيش اذا كان قريبا منهم ومختلطا بهم، اس لیے کہ اسی وقت لشکر میں سے ہو سکتے ہیں جب لشکر کے قریب اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. لم يبعد من الصواب، اس صورت میں یہ بات درستگی سے دور نہیں، یہ کچھ درست بات ہے. پہلا اعتراض صحیح نہیں تھا، سائے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. لیکن کہتے ہیں لیکن زیادہ ابو تمام علیہ، ابو تمام نے اس پر زیادہ کر دیا، اے علی الافوہ، کس پر؟ افواہ کے قول پر. زیادہ تین محسنت، کچھ چیزیں زیادہ کی، تین چیزیں زیادہ کی ہمارا. محسنت للمعنى المأخور من الافواہ، تو افواہ، افواہ سے لیے گئے معنی کو حسین بنانے، جو افواہ سے لیے گئے معنی کو حسین بناتی ہیں، ایسی تین زیادات کی. آنی تصاویر تیر علی آثارہم، یعنی وہ جو معنی لیا تھا افواہ سے، کیا معنی لیا تھا؟ کہ پرندے ان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ معنی لیا تھا. اس کے ساتھ کیا ملایا؟ بقولہ، اس قول کے ساتھ، الا انہا لم تقاتل، مگر یہ بات ہے کہ انہوں نے قتال نہیں کیا، ایک یہ چیز. دوسرا، وبقولہ فی الدماء نواہلی، خون کے اندر وہ سیراب ہیں، یہ بھی نئی چیز ذکر کی. تیسری چیز، وباقامتها مع الرايات حتى كانها من الجيش، اور وہ ٹھہرے رہتے ہیں جھنڈوں کے ساتھ یہاں تک کہ گویا کہ وہ بھی لشکر میں سے ہیں. تو تین چیزیں، ان الا انها لم تقاتل فی الدماء نواحل، اور باقامتها مع الرايات حتى كانها من الجيش، یہ تین چیزیں زیادہ کر دیں. وبها يتم حسن الاول، اور اس کے ساتھ اول کا حسن تام ہوتا ہے. اس کے ساتھ اول سے کیا مراد ہے؟ یہ جو انہوں نے تین چیزیں بتلائیں بھائی، تین چیزیں جو بڑھائی ہیں، الا انہا، اس کا حسن تام ہوتا ہے یہ آخری کے ساتھ، باقامتها مع الرایات حتی کانہا من ال، سمجھ میں آیا؟ تو بہا ضمیر اس کو راجے ہے، باقامتها کو راجے ہے. شاعر نے کیا کہا دیکھو، مگر ایک بات ہے کہ انہوں نے جنگ نہیں کی. کہتے ہیں یہ جو کہا نا انہوں نے جنگ نہیں کی، اس میں حسن پیدا ہوا باقامتها والے کلام سے، کہ وہ جھنڈوں کے ساتھ ٹھہرے رہتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو پھر جنگ، جو شاعر نے کہا انہوں نے جنگ نہیں کی یا جنگ نہیں کرتے، اس میں کوئی حسن نہیں تھا. تو جب وہ دوسرا کلام کیا تو اب اس کے اندر کیا پیدا ہوا؟ اس لیے کہ یہ استدراک ہے، اور استدراک اس کو کہتے ہیں ماقبل کلام سے جو وہم پیدا ہو اس کو دور کیا جائے. اور یہاں پر کسی جملے سے یہ بات وہم نہیں پڑتا تھا کہ انہوں نے جنگ کی ہے، کسی جملے سے وہم، ہاں اس جملے سے یہ وہم پڑتا ہے جب اس نے کہا کہ وہ ٹھہرے رہتے ہیں جھنڈوں کے ساتھ، یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی لشکر میں سے ہیں. جب یہ کہا کہ وہ بھی لشکر میں سے ہیں، اب وہم پیدا ہوا. جب وہم لشکر میں سے ہیں تو پھر شاید انہوں نے جنگ بھی کی ہو. تو پھر کہا الا انہا لم تقاتل، مگر یہ کہ انہوں نے جنگ نہیں کی. تو یہ استدراک اسی جملے کی وجہ سے صحیح ہوگا، ورنہ نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ بہا، تو ہا ضمیر اقامت کو راجے، دیکھا خود بتلا رہے ہیں، بھی اقامتها مع الرایات حتی کانہا من الجیش، اس جملے سے یتم حسن الاول، اول کا حسن بھی تام ہوتا ہے. اول کون؟ یعنی قوله الا انہا لم تقاتل، لانہ لا يحسن الاستدراک الذي هو قوله، اس لیے کہ اچھا نہیں ہے وہ استدراک جو کہ مصنف کا یہ قول ہے، الا انہا لم تقاتل، یہ استدراک ہے، یہ اچھا نہیں ہے. ذلك الحسن، اتنا اچھا جتنا کہ اس کے آنے کے بعد ہے، اس سے پہلے اتنا ہے. الا بعد ان تجعلت تیرا مقیمتا مع الرایات معدودتا فی اعداد الجیش، مگر بعد اس کے الا ان تجعلت تیرو، مگر یہ کہ قرار دیا جائے پرندوں کو کہ وہ مقیم ہیں جھنڈوں کے ساتھ اور شمار کیے گئے ہیں لشکر والوں میں سے، یہاں تک کہ وہم کیا جائے کہ یہ بھی لڑنے والوں میں سے ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہاں تک کہ پرندوں کو کیا قرار دیا جائے کہ یہ جھنڈوں کے ساتھ رہتے ہیں، لشکر والوں میں شمار ہوتے ہیں. اب وہاں پڑے گا کہ شاید انہوں نے قتال کیا ہو، پھر اب کہنا صحیح ہے الا انہا لم تقاتل، اور اب اس الا انہا لم تقاتل میں حسن ہذا هو المفہوم من الازا، یہ ہے وہ جو مفہوم ہوا ازا سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بعضوں نے یہ ایک تقریر کی مولانا جو مصنف نے کی تھی کہ ہاض امیر کس کو راجع کی، کس کو؟ اقامت کو، اور اقامت کی وجہ سے پہلے کا حسن تام، اور پہلے سے کیا مراد ہے؟ الا انہا، تو اقامت کی وجہ سے الا انہا لم تقاتل کا حسن تام. بعضوں نے کلام کا اور ترجمہ کیا و بحایت محسن الاولی، انہوں نے کہا ان تین چیزوں کی وجہ سے جو ابو تمام نے زیادہ کی، ان کے سبب سے اول یعنی شعر اول کا حسن تام ہوتا ہے. شعر اول کا میں اتنا حسن نہیں ہے، لیکن یہ تین چیزیں جو ابو تمام نے زائد کی، ان کی وجہ سے شعر اول کے معنی کے حسن کیا ہو جاتا ہے؟ تو ابو تمام نے شعر اول کا معنی لیا اور اس میں تین زیادتیاں کی، جس کی وجہ سے اب اس کا معنی کیا ہوا؟ حسین ہو. وقیل معنی قوله وبها يتم حسن الاول، اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ای بهذه الزیادات الثلاثه، ان تین زیادتیوں کی وجہ سے یتم حسن معنی البيت الاول، ما بیت اول کا معنی حسین بنتا ہے. آگے یہ بتلا رہے ہیں مولانا کہ یہ جو غیر ظاہر کی جتنی اقسام ہیں سارے کے ساری مقبول ہیں، بلکہ ان میں سب میں آپ دیکھتے ہیں کہ شاعر ثانی کچھ نہ کچھ تصرف کرتا ہے، تو بلکہ کہتے ہیں بسا اوقات یہ تصرف اس کو اتباع کی قبیل سے نکال دیتا ہے اور یوں ایک جدید چیز بن جاتی ہے. یہ نہیں معلوم ہو، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اس نے پہلے شاعر سے مانا لیا ہے، بلکہ اتنا تصرف کر دیتا ہے کہ گویا بالکل ایک نئے چیز نیا معنی بن گیا. تو جتنا کہتے ہیں اس غیر ظاہر میں خفا زیادہ ہوگا، اتنا ہی قبولیت کے زیادہ قریب ہوگا. واکثر هذه الانواع المذكوره لغير الظاهر ونحوها مقبوله، اور اکثر یہ انواع جو ہیں غیر ظاہر کی یہ مقبول ہیں، کیونکہ ان میں ایک نوع کا تصرف کیا جاتا ہے، بلکہ ان میں سے بعض وہ انواع ہیں ما یخرجہ حسن تصرفی، کہ جن کو نکال دیتا ہے حسن تصرف، نکال دیتا ہے کس من قبیل الاتباعی، اتباع کی قبیل سے نکال دیتا ہے الی حیز الابتدائی. ابتداء کس کو کہتے ہیں بھائی؟ نئی چیز بنانا، اور ابتداء کے جگہ پر لے جاتا ہے ان کو. اتباع سے نکال کر کہاں لے جاتا ہے؟ ابتداء کی جگہ پر لے جاتا ہے جدید. وَقُلَّمَا كَانَ أَشَدَّ، اور جتنا زیادہ مولانا خفا زیادہ ہوگا، بِحَيْثُ لَا يُحْرَفُ كَوْنُهُ مَأْخُوذًا مِنَ الْأَوَّلِ، اس طور پر کہ جانا ہی نہ جائے کہ یہ اول میں سے ہے بھائی. اور کہتے ہیں جب بھی زیادہ خفا والا، جتنا بھی زیادہ خفا ہوگا، خفا کے اعتبار سے زیادہ شدید ہوگا، اس طور پر کہ جانا اتنا خفا ہو کہ جانا ہی نہ چاہے کہ یہ شعر ثانی کس سے ماخوذ ہے؟ شعر اول سے. معلوم ہی نہ ہوتا ہو الا بعد مزید تامل، مگر کس کے بعد پتہ چلتا ہو؟ اور زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد. کان اقرب الی القبول، تو یہ زیادہ قریب ہے کس کے؟ لکونہ ابعد من الاتباع، اس لیے کہ یہ اتباع سے زیادہ دور ہے. واد خلاف الابتداء، اور ابتداء میں زیادہ داخل. ھذا الذی ذکر فی الظاہر وغیرہ من ادعاء الصفی، بھائی یہاں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں دیکھو گے، کہتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شاعر ثانی نے شاعر اول کے معنی کو لیا، غیر ظاہر، ظاہر ہو یا غیر ظاہر جو بھی ہو، مولانا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شاعر ثانی نے شاعر اول سے لیا، یہ آپ ویسے آنکھیں بند کر کے نہ کہہ دینا ایک شعر دوسرے شعر سے ملتا جلتا ہو اور آپ کہہ دیں یہ ثانی نے اول سے لیا، یہ تو جھوٹ ہو جائے گا. آپ کو یقین ہے اس نے اس سے لیا ہے؟ نہیں، بلکہ جب آپ کو پتا ہو کہ یہ اول شعر شاعر کو یاد تھا، جس نے شعر ثانی شعر کہا ہے اس کو پہلا شعر بھی جب یاد تھا، معلوم ہو اس کو علم ہے، اب وہ کہہ سکتے ہو کہ اس نے اس سے مانا لیا، یا وہ خود کہے مولانا ذکر کرے کہ مجھے وہ پہلا شعر یاد ہے معلوم ہے، تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس سے لیا. اور اگر یقین نہ ہو تو صرف یوں کہو کہ ثانی نے یوں کہا ہے اور اس سے پہلے بھی ایک شاعر اس قسم کی بات کر چکا ہے، تاکہ آپ کی بات بھی سچ رہے، آپ کو سچ کی فضیلت بھی حاصل ہو اور علم غیب کا دعویٰ بھی اس سے بھی محفوظ رہیں آپ. ورنہ تو آپ کو تو علم غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں، پتہ ہے نہیں، اور ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ثانی نے کس سے لیا ہے، اور نیز غیر کی طرف عید کی نسبت کرنے سے بھی بچ جائیں. ورنہ تو غیر کی طرف بلا وجہ ہی آپ کیا کریں گے، عید کی نسبت کر دیں گے، کیونکہ عیب ہے نا کہ ثانی کے معنی کو، ثانی اول کے معنی کو چوری کرے اور لے لے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ پورے صفحے میں صرف اتنی سی بات ذکر کریں گے. حاضر الذی ذکر فی الظاہر وغیرہ، یہ جو ذکر کیا گیا فرق ہے ظاہر اور غیر ظاہر کے اندر، من اتعائی سب فی احدہما وقت ثانی منہ، کہ یہ جو دعویٰ کرنا ہے اول کے، اول جو ہے وہ کیا ہے، وہ اعلیٰ ہے، صفت والا ہے، وقت ثانی منہ، اور ثانی، اور یہ دعویٰ جو ہے کہ ثانی نے اس سے لیا ہے، وہ کون ہے، مقبول و مردود، اور مردود، اور یہ کہ یہ مقبول ہے یا مردود ہے. وتسمیات کل بالاسام المذکورتی، اور ہر ایک کا نام رکھنا جو نام ذکر ہوئے، اغارہ، مصف، المام وغیرہ، یہ سارے نام رکھنا، کل ہو انما یقون، یہ سب کے سب اس وقت ہوں گے، اذا علما، جب یہ بات معلوم ہو کہ ان ثانی اخذ من الاول، کے ثانی، ان ثانی اخذ من ال، ثانی نے اول سے لیا ہے، بین یعلم انه کان یحفظ قول، یحفظ قول الاول، بہی طور کے اس کو یہ بین یعلم، کہ جانا معلوم ہو یہ بات کہ شاعر اول، شاعر ثانی جو تھا، کان یحفظ قول الاول، اس کو قول اول کیا تھا، یا صحیح نظم، جب اس نے دوسرا شعر کہا، اور بھی ان یخبر ہوا عن نفسہ، یخبر ہوا عن نفسہ، یا وہ خود اپنے بارے میں خبر دے کہ انہ اخذہ منہ، کہ میں نے یہ کس سے لیا ہے. والا اگر ایسا نہ ہو، فلا یحکم بشیء من ذالک، کوئی حکم ان میں سے نہیں لگایا جائے گا کہ اول صفت کرنے والا ہے، ثانی لینے والا ہے، مقبول ہے، مردود ہے، اغارہ ہے، کوئی چیز نہیں کی جائے گی. جوازی، کیونکہ ممکن ہے ان یکون الاتفاق فی اللفظ والمعنی جميعا او فی المعنی بعضا من قبیل توارد الخواطر، اس لیے کہ ممکن ہے کہ لفظ اور معنی دونوں میں اتفاق آیا ہے، یا پھر جو معنی میں اتفاق آیا ہے یہ توارد الخواطر کی قبیل سے ہو. کس قبیل سے ہو؟ توارد الخواطر، خاطر، خواطر جمع ہے خاطر کی، خاطر کہتے ہیں وہ خیال جو دل میں آئے، کبھی کبھی مجازن قلب کو بھی خاطر کہہ دیتے ہیں، تو دل میں جو خیال آئے وہ کیا کہلاتا ہے، خاطر. تو وارد ہونا، آنا، نازل ہونا، تو توارد الخواطر کا معنی ہے کہ دو دلوں پر، دو دلوں میں ایک ہی جیسا خیال آئے، ایک ہی معنی وارد ہو دو دلوں پر. جیسے ایک شاعر نے وہ جھنڈوں کے اپنے پیچھے پرندوں کے چلنے کا ذکر کیا تھا، ہو سکتا ہے دوسرے نے کبھی اس کا شعر سنا بھی نہ ہو، ویسے اس کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہو، یہ معنی آیا ہو، اور اس نے اس کو کس میں ذکر کر دیا، شعر میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ہو سکتا ہے توارد الخواطر کی قبیل سے ہو. بھائی توارد الخواطر کا خود معنی بتلا رہے ہیں، اے مجیئہ علی سبیل الاتفاق، یعنی اس خیال کا آنا کس طریقے پر ہو، اتفاقی طور پر ہو، من غیر قصد الی الاخذ، اخذ کا ارادہ کیے بغیر، جیسے حکایت کیا گیا ہے، ان ابن میاد اتا، ابن میاد ایک شاعر ہے، انہ انشد لنفسی، اس نے یہ شعر پڑھا بھائی، سمجھ میں آیا یہ شعر پڑھا اپنے لیے، یعنی دعویٰ کیا یہ شعر میرا ہے، کسی کے سامنے یہ شعر مجلس میں پڑھا، کیا کہتا ہے؟ مفید و مطلاف اذا ما اتیتہ تحلل واحتز اهتزاز المهند، کہ میرا ممدوح جو ہے مفید فائدہ دینے والا ہے، لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ مال دیتا ہے. وہ مطلاف اور فضول خرچ ہے اور ضائع کرنے والا ہے. کیا مانا بھائی؟ لوگوں مال دیتا ہے دوسروں کو تو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اور جب مال دوسروں کے پاس چلا گیا تو اس کے لیے اپنے نفس کے لیے کیا ہوا؟ مال ضائع ہو گیا. تو وہ مفید ہے لوگوں کے لیے، مطلاف ہے اپنے نفس کے لیے، مطلاف فضول خرچ اور ضائع کرنے والا. اذا ما اتیتہ جب تو اس کے پاس آئے گا، تحللا تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، واحتز اور وہ جھومنے لگتا ہے، اهتزاز المهند ہندی تلوار کی طرح. ہندی تلوار ہے، ہندوستان کا لوہا مشہور تھا مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو جاؤ یہاں تلوار ہندوستان میں بنتی یا یہاں کے لوہے سے بنتی، وہ سیف مہنت کہلاتی. اچھا، تو جیسے ہندی تلوار حرکت کرتی ہے میدان جنگ کے اندر، اسی طرح جب میرے ممدوح کے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اس کا چہرہ بھی کھل اٹھتا ہے، چمکنے لگتا ہے اور وہ جھومنے لگتا ہے، اس تلوار کی طرح حرکت کرنے لگتا ہے خوشی سے کہ اب مجھے دینا پڑے گا. فقیل لہو، کہتے ہیں اس نے یہ شعر پڑھا اور اس طور پر پڑھا کہ یہ میرا شعر ہے، تو اسے کہا گیا این یذهب بك هذا للحطیٰ، بھائی یہ حطیٰ کا یہ شعر تجھے کدھر لے کر جا رہا ہے؟ یہ شعر تو حطیٰ کا شعر ہے ہمارا نا، حطیٰ تو بہت بڑا شاعر گزرا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اے ابن میادہ یہ شعر تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ یہ کوئی غلط راستے پر چلے اس کو کہتے ہیں بھائی کدھر جا رہے ہو، غلط رویش اختیار کرے، سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی غلط طرف کو جا رہے تھے، تمہیں پتا بھی ہے کدھر کو جا رہے ہو تم بھائی، جب کوئی غلطی کرے تو اس سے بھی یہ کہا تجھے پتا ہے کدھر لے کر جا رہا ہے تجھے ہوتا ہے آقا یہ شعر بھائی، اپنی طرح منسوخ کرتا ہے وہ. تو اس نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے آقا شعر ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، آج تک میں نے سنا ہی نہیں ہے، آج مجھے پتہ، میں شعر تو کہتا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اتنا شاعر ہوں، آج مجھے پتہ چلا میں بہت بڑا شاعر ہوں کہ میرا شعر ہوتا ہے آقا شعر جیسا ہو گیا بالکل بھائی. تو دیکھا یہ توارد الخواطر کی قبیل سے ہے، وہی معنی جو ہوتا ہے آقا کے ذہن میں آیا تھا، کس کے ذہن میں آ گیا؟ شاعر ابن میادہ، حالانکہ اس نے سنا بھی نہیں تھا. فقال الان علمت انی شاعر، کہنے لگا مجھے آج پتا چلا ہے کہ میں شاعر ہوں. اذا وافقته علی قولی، جب میں نے موافقت کر دی اس حتیٰ کے قول پر، ولم اسمعه، اور حال یہ ہے کہ میں نے اس کو سنا بھی نہیں اس شعر کو. اچھا، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ، جب یہ پتا نہ چلے کہ اَنَّ ثَانِيَ أَخَذَ مِنَ الْأَوَّلِ، کہ ثانی نے اول سے لیا ہے، قِيلَ، تو یوں کہا جائے، قَالَ فُلَانٌ قَذَا، فُلَان نے یوں کہا ہے، وَقَدْ سَبَقَ اِهُ إِلَيْهِ فُلَانٌ فَقَالَ قَذَا، اور تحقیق اس قول کی طرف ایک اور اس معنی کی طرف ایک اور شخص بھی سبقت کر چکا ہے، ایک اور شاعر بھی، فَقَالَ قَذَا، پس اس نے یوں کہا ہے، اس نے یوں کہا ہے اور ایک اور شاعر نے بھی سبقت کی ہے اور اس نے یوں کہا ہے. لِيَغْتَنِمَ بِذَلِكَ فَضِيلَةِ الصِّدْقِ، بھئی یہ اس لیے کہے، اغتنم کا معنی فائدہ اٹھانا، تاکہ فائدہ اٹھا لے اس قول کے ذریعے سچائی کی فضیلت کا، وَيَسْلَمَ مِنْ دَعْوَى عِلْمِ الْغَيْبِ، اور علم غیب کے دعویٰ سے بھی محفوظ رہے، وَنِسْبَتِ النَّقْصِ إِلَى الْغَيْرِ، اور غیر کی طرف عیب کی نسبت سے بھی بچا رہے، وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِهَذَا أَيْ بِالْقَوْلِ فِي السَّرَقَاتِ، کہتے ہیں بھئی سرقات شعریہ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ملی ہوئی ہیں، اقتباس، تضمین، آخذ، حل اور تلمیح، اور یہ سرقات شعریہ کے ساتھ اس لیے ملی ہوئی ہیں کہ سرقہ کے اندر جیسے غیر کے معنی کو لیا جاتا ہے، ان سب کے اندر بھی غیر سے کچھ نہ کچھ لیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ بھی متصل ہیں، ملے ہوئے ہیں کس کے ساتھ؟ ومما يتصل بهذا، اور ان چیزوں میں سے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، هذا مشار الیہ کون بتایا، اے بالقول فی السرقات الشعریہ، سرقات شعریہ کے قول کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، القول فی الاقتباس، کیا ملا ہوا ہے اقتباس کے بارے میں جو قول اقتباس میں ہے، والتزمینی والعقدی والحل والتلمیحی بتقدیم اللام علی المیمی، میم پر لام کی تقدیم کے ساتھ، من لمحہ تلمیح، مولانا اس میں لام مقدم ہے میم پر، اور لمحہ سے ہے اذا ابصرہ، جب کوئی کسی کو دیکھے تو کیا کہتے ہیں، لمحہ، وَذَلِكَ لِأَنَّ فِي كُلِّ مَادَ، بتایا اس کا بھئی لوہو، وَذَلِكَ لِأَنَّ فِي كُلِّ مِنْهَا اَخْذَ شَيْءٍ مِنَ الْآخَرِ، اس لئے کہ ان سب کے اندر کیا ہے، غیر سے چیز لینا ہے، تو جیسے سرقہ میں غیر سے معنی اور لفظ دیے جاتے ہیں، یہاں بھی غیر سے کچھ نہ کچھ لیا جاتا ہے، اس لئے یہ بھی اس کے ساتھ متصل ہیں. اما الاقتباس، اقتباس اس کو کہتے ہیں مولانا کہ نظم یا نثر میں قرآن یا حدیث سے کچھ حصہ لے لیا جائے، کوئی آیت کا ٹکڑا، وہ آپ اپنے قول کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یا حدیث کا کچھ ٹکڑا لیتے ہیں اپنے قول کے ساتھ ملا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے یہ حدیث کا ٹکڑا ہے یا یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے، بلکہ اس طور پر ملاتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ آپ ہی کے کلام کا حصہ ہے، یہ اقتباس ہے، آسان ہے. پھر یہ مولانا بتلائیں گے یہ چار قسم پر ہے، سمجھ میں آیا کتنی قسم پر ہے، چار، اس لیے کہ یا تو قرآن سے اخذ ہوگا یا حدیث سے اخذ ہوگا، اور پھر یہ قرآن اور حدیث سے اخذ یا تو نثر میں ہوگا یا نظم میں ہوگا، تو دونوں کی دو دو صورتیں بن گئی، کل کتنی ہوئی، چار. سمجھ میں آیا، یہ پتہ نہ چلے یہ حدیث سے لیا ہے، اگر یہ کہہ دیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو اقتباس نہیں، یا قال اللہ تعالی یا فی القرآن الحکیم کہا، تو حوالہ دے دیا، پھر یہ اقتباس نہیں ہے. اما الاقتباس ضمن الکلام، وہ یہ کہ مشتمل کیا جائے کلام کو، نظم ہو یا نثر ہو، کوئی اس قرآن میں سے یا حدیث میں سے کوئی چیز، لا علی انہ منہ، اس طریقے پر نہ ہو، لا علی انہ منہ، اس طریقے پر خود بتلا رہے ہیں، اے لا علی طریقت ان ذلک شیء من القرآن والحدیث، یعنی ایسے طریقے پر نہ ہو کہ وہ چیز قرآن یا حدیث میں سے ہے، یعنی علاوہ چیز، لا یکون فی اشار یا نہ منہ، یعنی ایسے طریقے پر ہو کہ نہ ہو اس میں کوئی اطلاع اس بات کی کہ یہ قرآن یا حدیث میں سے، کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے، فی اثناء کلام کے دوران قال اللہ تعالی کذا، اللہ نے یوں فرمایا ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، ونحو ذالک، اس جیسا کوئی طریقہ، یہ نہ ہو مولانا، یہ نہ ہو، فإنه لا يكون اقتباسا، یہ اقتباس نہیں ہوگا. ومثل الاقتباس بأربعة أمثلة، مصنف نے چار مثالیں ذکر کی اقتباس کی، لأنه إما من القرآن أو الحديث، اس لیے کہ یا تو قرآن میں سے ہوگا یا حدیث میں سے ہوگا، وكل منهما إما في النثر أو في النظم، یا دونوں میں سے ہر ایک پھر یا نثر میں ہوگا یا نظم میں ہوگا. بس اول، پہلے کی مثال کہ اقتباس قرآن میں اور قرآن سے لیا ہے اور نثر میں ہے، تو قول الحریری، علامہ حریری فرماتے ہیں، فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتی انشد و اغرب، دیکھو فلم یکن، تو دیکھو الا کلمح البصر او ہوا اقرب، یہ کہاں سے لیا بھئی، قرآن سے لیا، پس نہیں تھا وہ مگر آپ پلک جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی قریب، حتی انشد، یہاں تک کہ اس نے اشعار پڑھے، و اغرب اور عجیب پڑھے بھئی. والثانی مثل قول الآخر، اور دوسرے کی مثال کی اقتباس قرآن سے ہے اور نظم میں ہے، ایک اور شاعر کا قول ہے، ان کنت ازمات علی ہجرنا من غیر جرم فصبر جمیل وان تبدلت بنا غیرنا فحسبنا اللہ ونعم الوکیل. شاعر کہتا ہے کہ ان کنتی، اپنی معشوقہ سے کہ کیا بات ہے، تو نے آج کل مجھ سے جدائی اختیار کر لی ہے، کیا بات ہے تو نے مجھ سے کیا تو مجھے چھوڑنا چاہتی ہے بغیر کسی جرم کے؟ اگر بغیر کسی جرم کے چھوڑنا چاہتی ہے تو صبر جمیل میں کیا کروں گا؟ صبر جمیل کروں گا بھائی. یا تو یہ بغیر جرم کے تو مجھے چھوڑنا چاہتی ہے, یا میرے بجائے تو نے کسی اور سے عاشقی شروع کر دی ہے اور میرے بجائے اس میری مجھے بدل دی, اس کو بدل دیا ہے مجھ سے میری جگہ. تو پھر اس صورت میں فحسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہی ہمارے لیے کافی اور وہ بہترین ہے, اور کیا کر سکتا ہے بھائی. ان کنتی ازماتی اے عزمتی, اگر تو نے عزم کیا ہے علی حجرنا ہمیں چھوڑنے پر, من غیر ما جرم ما زائدہ ہے, من غیر جرم بغیر کسی جرم کے, فصبر جمیل. یہ دیکھو یہ بھی قرآن سے ہے. وَإِن تَبَدَّلْتِ بِنَا غَيْرَنَا, اگر ہم سے دوسرے کو بدل ڈالا ہے تو نے, فَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, یہ بھی کس سے ہے؟ قرآن سے ہے. اور حوالہ دیا نہیں اپنے کلام. تیسری بھائی, تیسری کس کی مثال ہے؟ حدیث, اور کس میں ہو؟ نثر میں ہو. جیسے حریری کہتا ہے بھائی, قُلْنَا شَاهَتِ الْوُجُوهُ قُبِحَ اللُّقَعُ وَمَنْ يَرْجُوهُ. یہ ہمارا نا, یہ کسی مجلس میں گیا, ابو زید سروجی گیا, وہاں پر اس نے چندہ وغیرہ جیسے یہ کرتا تھا ہمیشہ, تقریر کر کے لوگوں کو حیران کرتا ہے اور پھر پیسے جمع کرتا ہے. تو وہاں اس نے کوئی تقریر وغیرہ کیا, اشعار زبردست پڑے, لوگوں پہ اثر ہوا, ایک آدمی پہ بڑا اثر ہوا, اس نے تھیلی نکالی, اس کو تھیلی نام میں دینے لگا ہے. تو کسی وہاں کوئی بخیل بیٹھا ہوا ہوگا, اس نے اور کوئی معتبر آدمی تھا, اس نے وہ دینے والے کو بڑے غصے سے دیکھا, تو اور کوئی منع کیا ہوگا, اس نے وہ پیسے واپس رکھ لیے. تو ابو زید سروجی کو بڑا غصہ چڑھا بھائی, تو کیا کہتا ہے؟ قلنا شاہت الوجوہ, چہرے بگڑ جائیں, وَقُبِحَ اللُّقَعُ, اور کمینے پر لانت ہو, وَمَنْ, وہ جو جنہیں روکا ہے نا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے, کمینہ شخص جو ہے اس پر کیا ہو؟ لانت ہو. وَمَنْ يَرْجُوهُ, اور جو اس سے ڈرتا ہے اس پہ بھی کیا ہو؟ لانت ہو. یعنی جس نے نہیں دیا اس پر بھی, وہ اس سے ڈر گیا اور دیا نہیں پیسے. تو دیکھو یہ شاہت الوجوہ لفظ کا بھائی, یہ حدیث سے ہے. کہتے ہیں کہ حضور غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کفار نے بڑا سخت حملہ کیا مولانا, اور تو تیروں کی زبردست بارش کی, انہوں نے اتنے تیر چلائے, بارش ہو رہی ہے ہر طرف سے تیروں کی, کچھ پتہ نہ چلا صحابہ کو بھی, اور لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہوئے مولانا, گھوڑے وغیرہ اونٹ کا جدھر رخ ہوا دوڑ پڑا مولانا, بہت انہوں نے جنگی چال چلی تھی, بہت زیادہ تیر انداز اکٹھے بٹھائے ہوئے تھے, وہ سارے ایک ساتھ تیر چلاتے تھے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں جرت ظاہر ہوئی, پورا میدان خالی تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہیں اور یا گدے پر, اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں بھائی, سمجھ میں, لوگ دوڑ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں, اور اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آگے بڑھا رہے ہیں. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامی ہوئی تھی اور حضور کو روک رہے تھے کہ آپ آگے نہ جائیں, آگے نہ جائیں, دشمن تو آپ ہی کو تو دراصل وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کچھ کنکریاں مٹی ریت وغیرہ زمین سے اٹھائی اور وہ پھینکی ان کی طرف, کفار کی طرف, اور فرمایا شاہت الوجوہ, چہرے بگڑ جائیں بھائی, یعنی شکست ہو جائے اور ان کا تکبر وغیرہ ٹوٹ جائے. تو چنانچہ اس کی وجہ سب کی آنکھوں میں پڑی اور پھر کفار کو شکست ہوئی, مولانا صحابہ واپس آئے اور حملہ کیا. اے قبح, قلنا شاہت الوجوہ, اے قبح, قبی ہو جائیں یعنی بگڑ جائیں, وہ لفظ الحدیثی, حدیث پر لفظ علامہ بے روایت کیا گیا, نو لمش تک جب شدید ہو گئی جنگ یوم حنین, اخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کفا من الحصا, ایک کنکریوں کی ایک مٹھی, فرما بیہا وجوہ مشرکین, اس کے سب ہیں مشرکین کے چہروں وہ طرف پھینکا اس کو, مشکین کے چہروں کو پھینک مارا. وقال حضور نے فرمایا شاعت الوجو چہرے بگڑ جائیں. وقود اچھا تو یہ حدیث سے محفوظ ہے. وقوبحا حل المبنی للمفعول یہ مجھول کا صیغہ ہے. اللعین یعنی لعنت کی جائے. من قبحہ اللہ بالفتح یہ کس سے ہے؟ قبحہ اللہ قبح سے ہے ہمارا نا فتح. اے ابعدہ من الخیر لعنت کا کیا معنی آتا ہے ہمارا نا؟ خیر سے بعید یعنی خیر سے بعید کر دیں. تو لعنت کی جائے کس پر لعنت کی جائے؟ اللقاؤ لکا اے لئیم کمینے پر. ومن یرجو اور جو اس کے اوہو جو اس سے ڈرتے ہیں. رجا یرجو کا معنی اس کا معنی امید کے بھی آتے ہیں. امید کا بھی کر لیں اگر معنی صحیح بنتا ہے اور ڈرنے کے بھی آتے ہیں. ورابع اور چوتھی مثال مانونا. چوتھی کیا؟ حدیث کا اقتباس اور کس میں آئے؟ نظم میں آئے. جیسے ابن عباس کہتا ہے قال الحبیب لی ان رقیب سیء الخلق فدارہ قلت دانی وجھک الجنۃ حفت للمکارہ. اچھا اچھا جی شاعر یہ اپنے معشوق سے ملنے جاتا ہے اور معشوق پر جو معشوق تو معشوق اس کو کہتا ہے بھائی دیکھو تم مجھے ملنے آتے ہو لیکن یہ جو میری حفاظت پر مامور یہ چوکیدار پہرے دار ہے یہ بڑا بد اخلاق آدمی ہے تو یہ کہیں تمہارے آنے میں رکاوٹ نہ ڈالے مشکلات نہ درپیش ہوں اس لیے تم یوں کرو اس سے ذرا اچھا برتاؤ نرمی والا برتاؤ کیا کرو تھوڑا دھوکہ وغیرہ دیا کرو پھر آ جایا کرو اچھے طریقے سے اس سے پیش آیا کرو. تو شاعر کہتا ہے کہ بھائی چھوڑ دو مجھے یہ مدارات وغیرہ کی دعوت مجھے نہ دو. بات دراصل یہ کہ تیرا چہرہ جو ہے وہ جنت کی طرح ہے اور جنت جو ہے اس کو ڈھانپا گیا ہے تکالیف اور مشقتوں کے ساتھ تو میں یہاں بھی اس پہرے دار کی جو مشقت ہے اس سے جیسے تیسے بھی ہو گزر کر تیرے چہرے کی جنت تک ضرور پہنچوں گا. قال الحبیب لی حبیب نے محبوب نے مجھ سے کہا ان رقیبی سیء الخلق میرا جو رقیب ہے وہ بد اخلاق ہے. خلق ہے مولانا اخلاق اس کی جماعتی ہے وزن شعری کی وجہ سے لام ساکن پر بد اخلاق ہے. وداری اس کی مدارات کل مدارات سے ہے. وہ الملاطفت ملاطفت کہتے ہیں نرمی محبت سے پیش آنا. مخاطلت کہتے ہیں مولانا دھوکے کو. تو مدارات کا معنی ہوتا ہے نرمی اور محبت سے کسی پیش آنا اور دھوکا وغیرہ دینا اس کو. وضمیر المفعول للرقیب مولانا یہ رقیب لفظ ہونا چاہیے قریب نہیں. وضمیر المفعول للرقیب یہ رقیب کا لفظ ہے مولانا دیگر نسخوں میں رقیب موجود ہے اور یہ رقیب کے لیے ہے. قل تم میں نے کہا دانی تم مجھے چھوڑ دے. وجھک الجنۃ تو تیرا چہرہ تو جنت ہے اس حال میں. حفت بالمکاری کے کس سے ڈھانپا گیا ہے؟ تکالیف اور مشقتوں سے. کہتے ہیں اقتباس حضور علیہ السلام کے قول سے حضور نے فرمایا حفت الجنت بالمکاری جنت کو ڈھانپا گیا کس کے ساتھ؟ مکارے مکرہ کی جمع ہے تکالیف کے مشقتوں کے ساتھ. حفت النار بالشہوات اور آگ کو ڈھانپا گیا کس کے ساتھ؟ شہوتوں کے ساتھ. سمجھ میں آیا بھائی؟ ڈھانپا گیا ہے ای احیطت اس کا احاطہ کیا گیا ہے اس کا احاطہ کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی جہنم بنائی اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا بھائی جاؤ دیکھ کر آؤ بھائی ذرا. وہ دیکھ کر آئے جنت جہنم فرمایا یا اللہ جنت جہنم تو بیکار ہی ہے سار جنت اتنی حسین ہے سارے لوگ تو جنت میں جائیں گے جہنم میں تو کوئی جائے گا ہی نہیں جہنم خالی ہی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کے راستے میں جو ہیں تکالیف بچھا دیں تکالیف اور جہنم کی طرف شہوتیں اور لذتیں ڈال دیں. پھر کہا اب دیکھ کر آؤ پھر دیکھا کہا اب تو سارے جہنم میں جائیں گے جنت تو خالی ہی رہ جائے گی بھائی کیونکہ جنت کی طرف تکالیف ہیں اور اس سے لوگ بچیں گے اور جہنم میں کیا ہیں شہوتیں اور لذتیں ہیں جو انہیں اندھا کر دیں گی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جو تکالیف بھی آج کل آ رہی ہیں والا نا یہ بھی بھائی تکالیف احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لے آئے تو بس ان کو چھوڑ دیا جائے گا بھائی جنت میں آرام سے چلے جائیں گے؟ نہیں بھائی، آزمائشیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، پریشانی آئیں گی، لیکن جو ثابت قدمی سے ان کو برداشت کر لے گا تو اب بہت جلد یہ تکالیف بھی چلی جائیں گی. یہ تکالیف انسان کو جانچنے پرکھنے کے لیے اور اس کی آزمائش کے لیے من جانب اللہ آتی ہیں. اے یعنی لابد لطالب جنت وجہ کا، یعنی ضروری ہے تیرے چہرے کی جنت کے طالب کے لیے، من تحمل مکارہ الرقیب، محافظ کی مشقتوں کو اٹھانا، کما لابد لطالب الجنت من مشاق التکالیف، جیسے ضروری ہے جنت کے طالب کے لیے تکالیف کی مشقتیں. وہو الاقتباس ضربانی، اقتباس کے دو قسم پر مولانا حدو، وما لم ينقل فی المقتبس عن معناه الاصلی. ایک تو یہ مولانا دیکھو، اقتباس کس کو کہتے ہیں؟ قرآن یا حدیث سے الفاظ دینا، تو پھر اسی معنی میں استعمال کیا جائے گا یا اس کے الگ معنی میں استعمال کیا جائے گا؟ تو یہ دو قسم پر ہوا مولانا، اس لیے کہ یا تو اس کو نقل نہیں کر دے گا اقتباس کرنے والا معنی اصلی سے، کما تقدم من الامثلہ، جیسے اوپر والی مثال میں گزرا، والثانی خلاف، والثانی کیا ہے؟ اس کے خلاف ایمان، نقل فیہ المقتبس عن معناہ الاصلی، جس میں مقتبس نقل کرتا ہے اس کو معنی اصلی سے، کا قول ابن رومی کہتا ہے مولانا، لئن اخطأت فی ما تھی کما اخطأت فی ما نہیں، لقد انزلت حاجاتی بواد غریز زرعین. بھئی اس نے کسی کی تعریف کی، شاعر نے، شاید تعریف کیا کرتے تھے بادشاہوں کی، بادشاہ بڑے انعام وغیرہ دیتے تھے، اس نے بادشاہ کی تعریف وغیرہ کی، اس نے کچھ بھی نہیں دیا، تو پھر اس نے شعر کا کہتا ہے، بادشاہ میں نے تیری جو مدہ کی ہے اس میں میں نے غلطی کی ہے، تو اس قابل نہیں تھا کہ تیری مدہ کی جائے، تو اس قابل، اور تو نے مجھے انعام نہیں دیا، تو نے کوئی غلطی نہیں کی، میں تھا اسی قابل کہ مجھے انعام نہ دیا جاتا، کیونکہ میں نے ایسے شخص کی مدہ کی تھی جو مدہ کے قابل ہی نہیں تھا. اچھا بھائی، اختا تم یہ فی مدحی کا، میں نے غلطی کی ہے تیری مدہ کے اندر، ما اختا تھا فی منعی، اور تو نے کوئی غلطی نہیں کی مجھے سے منع کرنے میں، لقد انزل تو حاجاتی تحقیق، کیونکہ میں اتارا اپنی حاجتوں کو، بواد غیر ذی زرعین، ایسی وادی میں جو قابل کاشت، تو کاشت کے قابل نہیں ہے، وہاں پر میں اپنی حاجتیں پوری کرنا وہاں سے کرنا چاہتا تھا، وہاں تو حاجتیں پوری نہیں ہو سکتی تھیں. ھذا مقتبس من قول تعالی، یہ مقتبس ہے اللہ کے اس قول سے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اللہ میں نے ٹھہرایا اپنی اولاد کو، بواد غیر ذی زرعین، کہاں پر؟ ایسی وادی میں جو قابل کاشت نہیں، عند بیتک المحرم، آپ کے حرمت والے گھر کے نزدیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو دیکھا واد غیر ذی زرعین قرآن سے لیا، اور وہاں اس سے مراد مکہ ہے، اور یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ ایسی ذات ہے جس میں کوئی خیر اور نفع نہیں. لیکن نہ مانا ہو فی القرآن واد لا ما فی ولا نبات، قرآن میں اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی وادی ہے جس کے اندر نہ کوئی پانی ہو نہ کوئی سبزہ وغیرہ ہو، اور ابن رومی نے اس کو نقل کیا اس معنی سے، ایسی ذات کی طرح جس میں کوئی خیر اور نفع نہ ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ دیکھا الگ معنی میں لے گیا. ولا باس بتغیر یسیر فی اللفظ المقتبس للوزن او غیره، بھائی کہتے ہیں مقتبس کے لفظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر دینا وزن یا قافیہ وغیرہ کی رعایت کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں. کا قولی جیسے شاعر کہتا ہے، قد کان ای وقام خف تو ان یکونا انا الی اللہ راجعونا، تو دیکھو قرآن میں انا للہ و انا الیہ راجعونا، اور شاعر نے کیا کہا؟ انا الی اللہ راجع، تو تبدیلی کی، کچھ الفاظ حذف کیے کچھ زائد کیے. قد کان ای وقع، بتلایا بھائی کانا تامہ ہے بھائی، ای ثابتا ما ثابت ہو گئی وہ چیز، خیف تو ان یکونا کہ میں اس کے ہونے سے ڈرتا تھا. شاعر کہتا ہے جب اس کا ممدوح انتقال ہوا تو اس کے بارے میں کہتا ہے بھائی جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہ واقع ہو ہی گئی، انا للہ و انا الیہ راج، وفی القرآن انا للہ و انا الیہ راجعون. ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.